نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 18th پارے کا سیکنڈ رب کریں گے آیت نمبر 78 سے سورة المومنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے لیکن مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. انسان کو یہ نعمتیں اس لیے ملی کہ ان کو استعمال کر کے نعمتیں دینے والے تک پہنچے. لیکن بعض لوگ جانوروں کے لیول پہ جینا چاہتے ہیں. وہ ان آنکھوں کان اور دل سے اور زیادہ مال کمانے اپنے نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے دماغ سوچتے ہیں تو ہر وقت اپنا معیار زندگی بلند کرنے کی سوچ ہوتی ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر بلند و بالا عمارات اور دنیا کی ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح ان کے کان ہر وقت سننا چاہتے ہیں تو اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن آنکھوں اور کانوں سے کام نہ لیا جائے تو گویا کہ یہ انسان کی ناشکری ہے. انسان انسان ہے, ایک بیل نہیں, ایک گھوڑا نہیں, ایک گدا نہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں, یہ تین ذرائع میرے کس کام آتے ہیں؟ کیا حقیقت میں میں ان کو پا کر نعمت دینے والے تک پہنچتی ہوں؟ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. کتنی بڑی اس کی طاقت ہے. ذرا سوچے کوئی ایسا آپ کا پیارا بریتھ بیڈ پہ ہو اور انسان منتیں کر لے کہ ڈاکٹرز اس کے لیے کچھ کریں. کیوں آخری حملہ بھی جب ہوتا ہے تو لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں. کتنے ہی دل کے مریض گاڑیوں میں جان دے دیتے ہیں. کیوں نہیں اس وقت کہتے کہ آؤ تم اس کو مرنے سے بچا لو, اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کی اس قدرت کا یقین ہو جائے نا تو کم از کم اپنے پیاروں کی موت اس کو ٹالنے کے لیے ہی ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. زندگی بھی وہی دے گا. جتنی مرضی کوشش کوئی کر لے, جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں, جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی اولاد ملے گی. اس پہ غور کریے گا, ہائی لائٹ کریں. اور آپ نے اپنے رشتہ داروں یا قریبیوں میں سے جن لوگوں کو اب ہم کھو چکے, جو دنیا سے چلے گئے, ان کو یاد کرنا ہے اور پھر کہیں کہ اللہ یہ تیری قدرت تھی کہ تو ان کو لے گیا. اور دنیا میں انسان صرف اور صرف ایسی تمام نعمتوں کو لے کر اپنے آپ کو ہی پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہو اپنے آپ کو؟ ان نعمتوں سے بڑے بڑے فائدے حاصل کرو. گردش لیل و نہار اسی کے قبضے میں ہے. کیا ہوتی ہے گردش؟ کسی کا آج کام بہت چل رہا ہے, فلرش کر رہا ہے, اگلے دفعہ جا کے دیکھیں گے تو وہ کوڑیوں کے مول پہ. کوئی بہت صحت مند تھا, اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے جا کے تو بستر پہ. اللہ کے ہاتھ میں ہے. اتنی بڑی قدرت ہے اس کی. اتنی بڑی ذات کی طرف تم جھکتے ہو اور اتنی بڑی ذات کی کتاب تم اس وقت پڑھ رہے ہو. دل یقین کریں کہ پس جائے, بلنڈر میں ڈال کر دل کا قیمہ بن جائے اگر انسان کو اللہ کی اس قدرت کا یقین آ جائے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی نہیں سوچتے, غور نہیں تم کرتے, کل افلا تذکرون, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے کہہ چکے. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی مذاق اڑاتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے چلے آئے. یہ محض افسانہ ہے پرانے دور کا. آپ دیکھیے کہ ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر رونے والے قرآن کو پڑھ کر نہیں روتے. یہ اسکیپزم ہے. انسان جتنا بھاگنا چاہے بھاگ لے, لیکن اصل سچی سٹوری جو ہے نا, ٹرو سٹوری ہے یا کوئی عبرت کی بات ہے تو وہ یہ زندگی ہے. ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی آبادی کس کی ہے. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. یعنی ویسے تو ان کی لاشعور کے اندر سے یہ آواز نکلے گی کہ یہ اللہ کی ہے, لیکن ان کا عمل نہیں بتائے گا. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ہوش کیوں نہیں آتا تم کو؟ کل افلا تذکرون. ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ ہتھوڑے نہیں برس رہے دماغ کے اندر۔ ڈرتے نہیں، غور نہیں کرتے، ہوش میں نہیں آتے، سمجھ کیوں نہیں تم کو آتی؟ مت کیوں ماری گئی ہے؟ اس دنیا کے جھنجھٹوں نے تمہیں اتنا اپنے اندر ڈال دیا کہ تمہیں اب غم ہی ہر وقت روٹی کپڑے اور مکان اور دنیا کی آسائشوں کا ہے۔ کبھی غور تو کرو اللہ نے کیا کچھ بنا دیا، پھر ڈر بھی نہیں آتا۔ دنیا کے تو کسی بڑے سے بہت ڈرتے ہو، کسی حکومت سے ڈرتے ہو، پولیس سے ڈرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے۔ دنیا میں اقتدار کی باتیں ہوتی ہیں نا تو ہماری نظریں جھکنے لگتی ہیں، تڑپتے ہیں ہم ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے کہ جہاں ہمیں بہت دنیاوی قانون ملتے ہیں اور وہاں بہت آسائشیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ کون پناہ دے گا؟ تمہیں کوئی نقصان دے تو بتاؤ کون فائدہ دے گا؟ کوئی تمہیں نکالے کون پناہ دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ ضرور کہیں گے، یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کیسے کہیں گے؟ وہ فطرت میں پڑے ہوئے وعدے کی طرح سے وعدہ الست۔ اچھا اللہ ہے تو پھر کہو، پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ یعنی تمہارا عمل تو اس بات کی گواہیاں نہیں دیتا۔ یہ جو امرے حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری مخالفتیں تھیں اللہ کے نبی کے راستے کی۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی سورت کے کہ اس پوری سورت کا پیغام رسالت اور اس کی دعوت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا معاملہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نبی کو ایسے مخالفوں سے نبٹنا سکھا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ لوگ تو منہ بند نہیں کریں گے، لوگ تو باتیں کریں گے، تو کرو کیا؟ قرب ما ترینی ما یوعدون، اے نبی دعا کرو پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور حقیقت یہ کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ہر نبی کے سامنے ہی عذاب آ گیا تھا، قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں اور چند گنتی کے لوگ جو تھے بچا لیے گئے۔ اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ معاملہ ایسے نہیں ہوا، کیونکہ آپ آخری نبی تھے۔ آپ کے بعد آپ کی امت کو پورے ختم کر کے نئی دنیا بنانا ایک مختلف چیز ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لمحہ لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ان کفار کو قتل کروایا جن کے دماغوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پلانز ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں تھیں یہ اصل میں عذاب الہی کی قسطیں تھیں۔ باقی نبیوں کی زندگی میں ایک ہی چیخ آتی سب مر جاتے، اس پہ کوئی نہیں بولتا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ آج اللہ کے نبی پر جتنے الزامات لگتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا الزام جنگوں کا ہے۔ تو ان سے کہو کہ کیا تم یہ پسند کرتے تھے کہ ایک ہی دفعہ آسمان سے بجلی آتی اور سارے مر جاتے؟ کرو کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اے نبی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ کس طریقے سے اللہ نے اس آیت میں مخالفوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ویسے ہی ہر انسان کو صبر اور تحمل کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن دین کا کام کرنے والے کو صبر اور تحمل ناگزیر ہے، اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا۔ اگر دوسروں کی باتوں پہ صفائیاں پیش کرنا اور ان کی پیشیاں کرنا اور قسمیں کھانا، اگر لوگوں کی باتوں پہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو ہی سچا ثابت کرتا رہے تو دین کا کام کب ہوگا؟ بہترین اصول ادھر بتا دیا، کل وتھ کائنڈنس، تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ اور شیطان سب سے زیادہ ان لوگوں پہ حملے کرتا اور کرواتا ہے جو دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ حفاظ پہ اتنا کام نہیں کرتا، وہ قراء کے خلاف لوگوں کو نہیں उकसाएगा, किसी को परवाह भी नहीं होती। शैतान सबसे ज़्यादा लोगों को नबियों के और नबियों वाले काम करने वालों के खिलाफ करता है। क्यों? कि इनकी ज़ात पे बातें करो ताकि लोगों को दीन से नफ़रत हो जाए कि ये दीन वाले ऐसे हैं। तो ऐसे वक्तों में आऊज़ु बिल्ला, ये दुआ हर एक को याद होनी चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून। कभी वसवसा आए, कभी अपने हाल पे रहम आए, कभी आपको कुछ भी लगे कि भाई दीन का काम क्यों कर रही हूँ, क्या मुश्किल है, इससे मिलेगा क्या, तो फौरन ये दुआ पढ़ लें, क्योंकि बाकी तो हम पे हमले बाद में करेंगे। हमारा अपना नफ्स सबसे पहले हम पे हमला करता है। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐसे लोग कब तक इस दुनिया में खैर बनाएंगे जो मेरे नबी और नबी के जैसे काम करने वालों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। इनको ये बता दो क्या, हत्ता इज़ा जाहदहुमुल मौत, ये लोग अपनी करनी से बात ना आएंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा, रब्बिरजिउनी, ए मेरे रब मुझे इस दुनिया में वापस भेज दे जिसको मैं छोड़ आया हूँ, उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। मौत का पर्दा हटा आंखों के सामने से और इंसान को उधर की हकीकतें दिखी तो अब चीखो पुकार है कि अब बात समझ आ गई। क्या कहा जाएगा, कल्ला, नेवर, हरगिज नहीं। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि अब बहुत अच्छा हो जाऊंगा, ये तो इन्नहा कलीमतुन हुवा काइलुहा, हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो ये कहने वाला कह रहा है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है दूसरी जिंदगी के दिन तक। ये जो वराइहिम बरज़ख है ना, ये बरज़ख है कब्र, और ये इस बात की दलील है कि जो इस दुनिया से चला जाता है उसके और दुनिया वालों के बीच में एक पर्दा आ जाता है। उसको नहीं पता बच्चों की शादियां कर रहे हैं और उसको नहीं पता कि आप परेशान हैं। ये आपका और मेरा ताल्लुक होता है उनसे, जिसकी वजह से हमें कभी को ख्वाब में आके दिख जाता है। उधर हमारे फौतशुदा रिश्तेदारों को नहीं पता कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसी को इंसान अगर दुनिया में सोच ले तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी के किबले दुरुस्त हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत आयतें हैं ना ये, कभी आप इसको कारी मोहसिनी की आवाज़ में सुने तो आप देखें कि वो इतना रोते हैं इन आयतों पे, लेकिन हम तो बस ऊपर से गुजर जाते हैं। फैज़ा नुफ़िख़ फ़ि सूर वला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, फिर जो ही के सूर फूक दिया जाएगा इनके दरमियान कोई रिश्ता ना रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। इस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग वो होंगे जिन्होंने खुद अपने आप को घाटे में डाल लिया। वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, आग इनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और इनके जबड़े बाहर निकल जाएंगे। और इनको कहा क्या जाएगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयात तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम इन्हें झुटलाते थे। क्या क्या आयतें सुनाई जाती थी और क्या क्या झुटलाते थे, छोड़ दो क्या होगा, ऐसे क्या है, आज के दौर में कैसे पढ़ें, क्या सीखें, क्या करें, काम ही बड़े हैं, जॉब ही बड़ी ज़रूरी है, इसके और गुजारे ही नहीं हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, न जाने कितना झुटलाना था। हम सिर्फ तुकज़्ज़िबून पे गौर करके ख़ुद से पूछिए, मैं कहाँ कहाँ अल्लाह की बात को झुटलाती हूँ। सारी ज़िंदगी के नेक लोग बच्चों की शादी पे मुकज़्ज़िब बन जाते हैं, सारी ज़िंदगी के नेक लोग चार रिश्तेदारों में बैठते हैं तो उनका किबला बदलने लगता है, फिर से वही तौर तरीके आने लगते हैं। वही लोग अच्छे भले नपे तुले माहौल के थे, ज़रा दुनिया के चंद मील इधर से उधर हुए उनकी ज़िंदगी मुकज़्ज़िब वाली बन जाती है। उस वक़्त फिर चीखेंगे, قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم الضالين, वो कहेंगे हमारे रब हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। इन्हीं रिश्तों की वजह से अल्लाह को नाराज़ किया था ना, आज अल्लाह के सामने भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमने गलत फ़ैसले किए, ए परवरदिगार अब हमें यहाँ से निकाल दे, कहाँ से, जहन्नम से, फिर अगर हम ऐसा कसूर करें तो ज़ालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा, قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. یہ جو اخسا کا لفظ ہے ادھر کتے کو دھتکارنا. سور یا کتا جب انسان کے پیچھے جائے تو انسان پاس سے پتھر اٹھا کے اس کو پیچھے کرتا ہے. اس کیفیت کو اخسا کہتے ہیں. پڑے رہو اس دنیا کے کتے بن کے, عبد الدنیا اور عبد الدینار بن کے پڑے رہو, اور آج تو میرے سے بات ہی نہ کرو. ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ بات کرنا چھوڑ دے. آپ بھی مائیں ہیں, اپنی ہر ممکن کوشش پہ آپ بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہوں گے, لیکن جب آپ کو لگے نا کہ اب یہ جوان بچہ میری نہیں سنے گا تو آپ کہتے ہیں میرے سے کلام نہ کرنا. پھر آپ دو دو تین تین دن تک اس سے بات نہیں کرنا چاہتے, کہتے چھوڑو میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں. اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں, لیکن کسی کو پیچھے کرنے کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ لا تکلمون, کلام بھی نہ کرو, میں اپنا وقت ہی نہیں ضائع کرتا تمہارے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ ان کا قصور نوٹ کر لیں. انہ کان فریق من عبادی یقولون یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. تم وہی لوگ تو ہو کہ جو میرے کچھ بندے جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا ہے, تو تم کیا کرتے؟ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ تک بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, لوگ دین والے کی مخالفت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دین کا مذاق ہے. اللہ والے کو برا کہتے بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. مذاق کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہیں. کل دنیا میں تم اللہ سے نہیں بات کرتے تھے نا, آج اللہ تم سے بات نہیں کر رہا. اب دیکھیے کہ دنیا اور آخرت ملتے ہیں نا تو پھر تصویر پوری ہوتی ہے. آج دنیا میں ہم کچھ لوگوں کو نافرمانیوں کے باوجود بہت پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ابھی تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے, اصل رخ اس دن پتہ چلے گا جس دن تمہارے سامنے یہ بات آئے گی. اور اب دیکھیے دنیا میں دین کا صبر کتنے کو دن کا ہے. اپنی زندگیوں پہ بھی اگر ہم غور کر کے دیکھیں کتنی زندگی بسر کی ہم نے, 10-15 سال شروع کی عمر, بلکہ 20 سال تک بھی کوئی اتنی سمجھ نہیں آئی ہوتی. چلیں اگر آپ کی زندگی میں شعوری طور پر دین کا کام 20 سال کی عمر میں شروع ہوا تو چلیں 60 کے تو آپ نہیں ہوئے ابھی, 10-12 سال, 20 سال, 25 سال ہی ہے نا. لیکن آج ان کے صبر کا میں نے پھل دیا کہ وہی کامیاب ہے. تصویر کا رخ جب پلٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام تھا. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اول تو ہمیں دین کی آزمائش سے بچائے, اور اگر آ جائے تو پھر ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے اور اس کو ہمارے ایمان کی اضافے کا ذریعہ بنا دے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ پتا ہے, لیکن اللہ حجت تمام کرتا ہے. وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں, شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. یہ پوری دنیا کی موج مستیاں جو ہے نا, یہ ایک دن سے بھی کم لگیں گی. آپ ذرا کل کا دن سوچیں, کل کے دن میں کیا کچھ لیا, اور اگر بالفرض قیامت کے دن ہمیں اپنی پوری زندگی کل کے ایک دن کے برابر یا اس سے بھی آدھے دن کی لگے, اور یہاں کل تو آج کل آپ دیکھ لیجئے دن ہے ہی چند گھنٹوں کا, 5-6 گھنٹوں کی زندگی لگے گی جب وہاں کھڑے یہ سوال جواب ہوں گے. کہا جائے گا نہیں, ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں. اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ دو سوال ہیں جو ہم سب کو اپنے نوٹ پیڈس پہ لکھ لینے چاہیے. کیا بے مقصد پیدا کی گئی ہوں, اور کیا اس کی طرف پلٹ کے نہیں جانا؟ اگر اس سوال کا جواب مل گیا نا تو یقین کریں آپ کو اپنے اوپر جو رحم آتا ہے نا وہ فخر میں بدل جائے گا. اور آپ کو جو یہ مشکل لگتا ہے نا کہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں, اور لوگ یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں, پھر آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان تھوڑوں میں کیا, اس لیے انسان کو بہت زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مقصد حیات، یہ چند آخری آیات جو ایک موقع پہ ایک صحابی نے ایک مجنون کے اوپر پڑھی تھی جس کے اوپر کوئی آسیب کا اثر تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ تو نے کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے جب یہ آیتیں بتائیں تو کہا تمہیں پتہ ہے کہ کتنے جن مر گئے اس آیتوں کے پڑھنے سے؟ اب ہم ان آیتوں کو تو فوراً وظیفہ بنانا چاہیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جن کیوں مرے؟ اس لیے کہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تیسری بات فتعال اللہ الملک الحق۔ جنوں سے بھی حساب ہونا ہے جیسے ہم سے ہونا ہے، ان کو بھی اللہ نے زندگی کا ایک مقصد دیا جو ہمیں دیا ہے، اور ان کی بھی واپسی ہے جیسے ہماری ہے۔ اور توحید، ایک رب کا سامنا کر لینا، یہ ایک انسان کے لیے واقعی ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو بھی اپنی فکر کرنی ہے۔ آج ہم سب نے کاسٹیومز پہنے ہوئے ہیں، یہ دنیا کاسٹیوم پارٹی ہے، کسی کو اللہ نے امیروں والا کاسٹیوم پہنایا ہوا ہے، کسی کو غریبوں والا، کسی کو خوبصورتی کا، کسی کو بدصورتی کا، کوئی بہت زیادہ خوش قسمت دکھتا ہے، کوئی بدبخت دکھتا ہے۔ جو ہی موت کا نقارہ بجے گا کہا جائے گا سب کچھ اتار کے چلو ہماری طرف، اور اس وقت کیفیت کالے ہون، بھنی ہوئی سری بکرے کی جو ہوتی ہے نا اس کو کلوخ کہتے ہیں۔ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا تھا یہ کالے ہون کیا ہے، کہا کبھی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ آپ دیکھیں جب اوپر کا گوشت جلتا ہے تو بکرے کے دانت اکثر کھل جاتے ہیں، کبھی آبزرو کیجئے گا کہ بکرے کی سری رکھی ہو تھوڑی دیر پہلے کی تو ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے مسکرا رہا ہے، منہ کھل جاتا ہے، کیونکہ گوشت سکڑنے لگتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو آگ پہ بھون دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ حالات ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک رب کو پکارنا ہے۔ کون سا رب؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لہذا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سورت کا آغاز کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون، اور اختتام کیا ہے؟ لا يفلح الكافرون۔ فلاح، کامیابی مومن کا حصہ ہے، اور ناکامی کافر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے ایمان کو بڑھانے کی۔ اگلی سورت سورت نور ہے، جیسے نام نور ہے ویسے ہی یہ سورت نورانی سورت ہے، روشنی۔ کسی معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر کیسے روشنیوں میں لایا جائے، کسی معاشرے کے اندر کیا قوانین نافذ کیے جائیں کہ وہاں سے اللیگل بچے ختم ہو جائیں، وہاں کی عورتیں ڈپریشن سے نکل جائیں، وہاں کے مرد قوامیت کے درجے پہ آ جائیں، یہ سب کچھ سورت نور ہمیں بتاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی صورت ہے، غزوہ بن مستلق کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں واقعہ عف کا ذکر ہے جو کہ اس غزوے کے موقع پہ ہوا تھا، اور اس صورت کے اندر پردے کے احکامات بھی ہیں۔ اصل میں اس پوری صورت کا ٹاپک زنا ہے، زنا اور سد ذرائع۔ پہلے زنا کی بھی بات آئی، پھر حضرت عائشہ کا واقعہ ایک مثال کے طور پہ پیش کیا کہ جب ایسی تہمتیں لگتی ہیں تو سوسائٹیز میں کتنا انتشار پھیلتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورت کے آخر تک تقریباً وہ سب اقدامات بتائے گئے کہ جن کو کرنے سے سوسائٹیز کی تطہیر ہوتی ہے، بے حیائی کا رد ہے اس کے اندر۔ آپ اس سورت میں دیکھیں گے کہ آج وہ معاشرے جو ظاہر بڑے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں لیکن اندر گٹروں سے بھی زیادہ گندگی اور تعفن پھیل رہا ہے، جن کی سوچیں، جن کی نگاہیں سب گندی ہیں، وہ ظاہر صاف ستھرے معاشرے ہونے کے باوجود بھی آج پریشان ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے اس کلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم اس سوچ کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو بھی کھولے اور ہمارے معاشروں میں بھی نور آئے۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، غیر مسلموں کو، ہم اگر صرف اپنے آپ کو مسلم کہنے والے اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے لگ جائیں تو الحمدللہ بہت تبدیلی آ سکتی ہے۔ پڑھنے کے اور بڑھانے کے قابل صورت ہے۔ اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں اس کے ایک ایک حکم پہ عمل کی توفیق دے۔ کیونکہ سورت کا آغاز بہت زیادہ سٹرونگ ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا, یعنی تمہاری چوائس نہیں ہے, یہ فرض ہے, اور ہم نے کیا ہے. کسی بادشاہ کا قانون نہیں ہے, کسی حکمران کا کوئی آرڈیننس نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں. یہ نہ کہو کہ سمجھ نہیں آتا اللہ کو کیا چاہیے, پتہ نہیں پردہ ہے کہ نہیں, چہرے کا ہے کہ نہیں, کہ ہاتھوں کا ہے کہ نہیں, اس کا ہے کہ نہیں, اور پتہ نہیں کیا کریں, کچھ کوئی کچھ کہتا ہے, نہیں. کلیئر کٹ مینی فیصلہ آیاتم بینات, کرو کیا, چومو چاٹو, نہیں, لعلہم تذکرون, تاکہ روشنی حاصل ہو. اور ایک چیز ایسی میرے ذہن میں بھی آئی کہ بہت سارے لوگوں کو بڑے وظیفے کرتے دیکھا میں نے, بہت ساری یعنی صورتوں کو انہوں نے کچھ نہ کچھ کاموں کے لیے پڑھنا چاہا, کوئی سورہ مزمل رزق کے لیے پڑھتا ہے تو سورہ واقعہ پڑھتا ہے, اسی طرح اور بہت ساری صورتوں کا, لیکن میں نے کسی کو کبھی وظیفے کے طور پر بھی سورہ نور پڑھتے نہیں دیکھا. آپ نے شاید سنا ہو تو سنا ہو, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اس کے جو کام آتا ہے اس کا صرف ترجمہ بھی سامنے آئے تو بندہ نظریں چٹرانے لگتا ہے نا, یہ شیطان کا شش ہے. چلو اس کو ایسے وظیفے کے طور پہ کہتا چاہے دس بیویاں بیٹھیں اور بیٹھ کے پڑھیں, اور چلو اگر اس کا وظیفہ ترجمے کے ساتھ ہی کر لیں تو یہ ہوگا, کتنی تخہیر ہو سکتی ہے صرف اس کا ترجمہ ہی اگر عام کر دیا جائے. لیکن شیطان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان لوگوں سے کون سی صورتیں پڑھوانی ہیں, اور آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا جتنے لوگ وظیفے کرتے ہیں نا, یہ مکی صورتوں کے کرتے ہیں, کیونکہ اس میں احکامات نہیں ہوتے, اس میں بس وہ باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سوچا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا پتہ ہے, ہم بہت نیک ہیں. مدنی صورتیں احکامات سے بھری ہوئی اصلاح کی بات کرتی ہیں جس میں انسان کے اپنے عمل پہ چوٹ پڑتی ہے, اسی لیے ایسی صورتوں کو لوگ میرا خیال ہے کہ پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس صورت کی خاص بات, پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے زنا کی. الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زانیہ عورت اور زانی مرد, دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو, اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی اور یا مشرک, اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. یہاں آپ دیکھیے کہ زنا کی بات ہوئی. کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب خاندان کی بنیاد ہوتی ہے تو دو اس کے مہرے ہیں, ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت. جب دو میں سے ایک کو بھی سکون نہ دیا جائے, اس کا حق نہ دیا جائے, تو سکون نہیں آ سکتا. آج کے دور میں آپ دیکھیے گا جتنی بے حیائی عام ہے اتنا زنا عام ہے, اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں, جتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں اتنے بچے جو ہیں وہ الیگل پیدا ہو رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خاندان ایک مشین ہے, جیسے آپ کی واشنگ مشین ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کا پروڈکٹ کیا ہے, بچے, یعنی بچے پروڈیوس کرنے کی مشین نکاح یا خاندان ہے. اب جب مشین میں ڈیفیکٹ ہوگا تو کپڑے ٹھیک نہیں دھلیں گے نا, صرف بیچ میں رہ جائے گا, کہیں وہ کٹ لگا دے گی. بالکل آج کی عورت کے پاس سکون ہے ہی نہیں تو وہ دے کہاں سے, اور عورت کو اللہ نے سکون دینے والی مشین بنا دیا. جب ایک عورت اپنے سارے حقوق پا لیتی ہے تو پھر وہ مرد کی خوشی کا اتنا زیادہ سامان کرتی ہے کہ مرد بھی اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. لیکن آج وہ ملک جہاں لوگ ظاہر یہ سوچ کے پہنچتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں کہ وہاں بہت خوشحالی ہے, لیکن آپ دیکھیں خوشحالی نہیں, خوشی بھی نہیں ہے وہاں. ایک چیز ہوتی ہے خوشحالی یعنی ویل آف ہونا, اور ایک ہوتا ہے خوش ہونا. ان سوسائٹیز میں ظاہر خوشحالی دکھے گی, آپ کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے, آپ کی سڑکیں صاف ہیں, پانی صاف آتا ہے, بجلی نہیں جاتی, گیس نہیں جاتی, لیکن خوشی نہیں ہے. اور خوشی کہاں ہوتی ہے, لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے, لوگوں کے اخلاق کے اندر ہوتی ہے. سب سے بڑا جو دیمک یا سب سے بڑی جو دیمک اور جونک لگی ہوئی ہے نا آج ویسٹرن کلچر کو, وہ زنا کی ہے. آج ہم جب ان کے طور طریقوں پہ چلیں گے تو کچھ ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہی معاملہ ہوگا. تو اسلام کے یہ قوانین کہ اتنا مارو یہ کرو, یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. زنا کی سزا اگر سخت ہے تو اس کی شرائط بھی بہت سخت ہیں. آگے جا کے بتایا جا رہا ہے کہ زنا کا کسی کے اوپر الزام لگانا کہ 4 پروف نہ دینا خود 80 کوڑے کھانے کے برابر ہے. صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے زنا کر کے اس کی سزا پانے میں या किसी के बारे में ये कह देना कि इसने जिना किया है, लेकिन सबूत कोई नहीं। जब तक सरेआम खुलेआम महफिलों में ये अमल ना होगा तब तक ये सजाएं नहीं लगेंगी। लेकिन आज हम ये बात जाने बगैर इस्लाम पे बातें करते और करवाते हैं कि इस्लाम बड़ा वहशी और इतना मरवाता है और मारता है। किस तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल दी लेकिन हमने इसको समझा नहीं। आगे से वाक़िया है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाते से, थोड़ी सी उसकी तमहीद और उसके बाद वाक़िया है। फरमाया वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातु बिअरबाति शुहदा, और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं किस चीज़ की, जिना की, फिर चार गवाह ना लेकर आए। क्योंकि आम तौर पे जिना का अमल जो है वो तन्हाई में होता है, किसी एक ने देख लिया, अब तीन लोग और नहीं है, क्या करे, खामोश, किसी को नहीं कुछ कह सकता, चार गवाह लाने लाजिम है। और अगर पता चले कि चार गवाह नहीं लाया तो इनको 80 कोड़े मारो और इनकी शहादत कभी कबूल ना करो। यानी किसी निकाह में वो गवाह नहीं बन सकते, किसी तिजारत के मामले में वो कोई गवाही नहीं दे सकते, और वो खुद ही फासिक हैं, सिवाय इन लोगों के जो इस हरकत के बाद तायब हो जाएं और इसलाह कर लें कि अल्लाह ज़रूर इनके हक में गफूर रहीम है। ये बात क्यों नहीं मुसलमानों ने आम की? जो लोग इस्लाम पे बातें करते हैं वो ये आयत क्यों नहीं पेश करते कि उसको खुद कोड़े खाने पड़ जाएंगे अगर चार गवाह ना हो। अल्लाह चाहता है कि ऐसे केस छुपे रहें, ना इनका जिक्र किया जाए। अब बाहर वालों को देखा, कोई दो तीन लोग और नहीं मिल सके, खामोश हो गए, भाई अब क्या करूं, मैं कैसे बात करूं, मेरे पास गवाह नहीं। लेकिन अगर ये मामला घर में हो फिर क्या किया जाए, इसका तस्करा है वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा, और जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाएं और इनके पास खुद इनके अपने सिवा कोई दूसरे गवाह ना हो, तो इनमें से एक शख्स की शहादत ये है कि चार मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वह अपने इल्ज़ाम में सच्चा है, और पांचवी बार कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो अपने इल्ज़ाम में छूटा हो। और औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो चार मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपने इल्ज़ाम में छूटा है, और पांचवी मरतबा कहे कि इस बंदी पर अल्लाह का गज़ब टूटे अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा हो। तुम लोगों पर अल्लाह का फजल और इसका रहम ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा इल्तफात फरमाने वाला, यानी अल्लाह ताला बहुत इंसान की तरफ झुकने वाला, उस पर रहम करने वाला है और हकीम है, तो बीवियों पर इल्ज़ाम का मामला तुम्हें बड़ी पेचीदगी में डाल देता। आप देखें कि बाहर वालों को देखे तो खामोश है, अब घर में एक मर्द क्या करे, ये लियान का तरीका बता दिया गया। अब फिर तलाक हो जाएगी क्या, अब इसके बाद फिर जुदाई करवा दी जाएगी, क्योंकि मर्द अपने घर में एक बुरी औरत को नहीं रख सकता, और इसी तरह एक औरत को ऐसे करप्ट आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। अब आगे हजरत आयशा पे तोहमत जो थी उसका तस्करा है इन्नल्लज़ीन जाओ बिलेफ की उस्बत मिनकुम, जो लोग ये बुख्तान खड़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का टोला है। याद रखिए बाहर वालों से ज्यादा अंदर के लोग नुकसान पहुंचाते हैं। घर का धोबी लंका ढाए, क्या बात है, कोई मुहावरा ऐसा बना हुआ है ना, बाहर वालों को क्या लगे आपसे, और वो कोई बात आपके बारे में करेंगे भी तो कोई सुनेगा, जब उसको पता चलेगा कि आप तो जानते ही नहीं। हमेशा याद रखिए जहां इस्लाम को नुकसान पहुंचा, हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, अंदर वालों से पहुंचा, और अंदर वालों का तज़किया ना हो तो फिर ऐसी बातें होती हैं। सहाबे कराम की सूरत में कैसा गिरोह तैयार हो चुका था, इतने बड़े बड़े फितने उठे, इतने बड़े बड़े, हत्ता के हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में उनकी बेटी आयशा कहती हैं कि नबी सल्लम की वफ़ात के साथ ही अबू बकर पर जो फितनों के पहाड़ टूटे, जो मसाइब टूटे, किसी पहाड़ पर अगर टूटते तो वो अपनी जगह पर कायम ना रहता, रेजा रेजा हो जाता। लेकिन वो एक कमज़ोर नहीफ सा अबू बकर कि जिसकी चादर भी उसकी कमर पे नहीं टिकती थी, वो ऐसे सीसा फैलाई दीवार बन के खड़ा हो गया कि मैं अल्लाह के नबी ही वाला अमल करूँगा, सारी दुनिया का फैसला एक तरफ है, मैं वो फैसला दूंगा जो अल्लाह के नबी का था। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर किस तरह से खैर पहुँचाई उस गिरोह के ज़रिए इंसानियत को, तो हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने वालों में कोई बाहर के लोग नहीं थे, मस्तो नाम का एक सहाबी जो अबू बकर का रिश्तेदार भी था वो ख़ुद भी था। अल्लाह ताला कहते हैं कोई बात नहीं, बात शुरू तो अब्दुल्ला बिन उबई ने की थी ना, लेकिन मुंह दर मुंह आगे से आगे बात करते हुए दूसरों ने इसको फैला दिया, तो कोई बात नहीं। लिकुल इमरिन मिनहुम मक्तसब मिन अलइस्मी, जिसने इसमें जितना हिस्सा लिया इसने उतना ही गुना समेटा। इस एक टुकड़े को अगर आप हाईलाइट कर लें, यकीन करें ज़िंदगी में इतना ठहराव, सब्र और सुकून आ जाता है लोगों की बातें सुनकर, मुखालफतों को दुश्मनियों में बदलता देखकर, نت نئے الزامات لگتے دیکھ کر کہ اب میں کیا کروں، یہی جواب دیں لکل امر منہم مکتسب من الاسم، میں کچھ نہیں بولتا، جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کا اجر اس پہ، جس نے جتنی باتیں کی، جس تک بات آگے پہنچائی، جس نے جس کو کچھ کہہ دیا، اشارے سے کہہ دیا، آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا، کان سے کہہ دیا، اللہ اس کو اس کا اتنا ہی حصہ دے دے گا۔ یقین کریں کہ اس بات کو سن کر تو دل چاہتا ہے گونگا بہرا ہو جائے انسان، زبان کاٹ دے، آنکھیں بند کر لے اور کانوں میں روئی دے دے۔ یہ زبان انسان کو کہاں لے گی؟ اور صرف ایک چند سیکنڈ کا چسکا۔ بعض لوگ اس باتوں کو صرف یہ سوچ سے بھی عام کرتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو ذرا چیک کر رہے تھے، کیا نہیں ہم نے بات بتانی نہیں تھی، بس انہوں نے خود ہی پوچھ لی، نہیں میں نے تو کچھ نہیں بتایا، میں نے تو یہ کہہ دیا کچھ نہیں کیا۔ سیلے بندہ زبانوں کو، اور یہاں تو شاید آپ کو اس کا اتنا موقع نہیں ملتا، جب آپ اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں نا تو ہر دن ہی شاید آپ کو اس پہ عمل کا موقع مل جائے گا کہ یہ بات کس نے کس کی کدھر گئی۔ اور میں کہتی ہوں اگر ہم عورتیں صرف اپنی اس عادت کی اصلاح کر لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت سکون آ جائے کہ میں نے نہیں بولنا، بلواؤ مجھ سے میں نے نہیں بولنا، کہو مجھے میں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ میں جو بولوں گی لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اتنا ہی گناہ کل میرے نامۂ اعمال میں ہوگا۔ ہاں رہ گیا جو بڑا تھا جس نے اس بات کو شروع کیا، تو وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، وہاں تو عبداللہ بن ابی تھا، اور یہاں ہر وہ بندہ جو کسی فتنے کا شروع کرنے والا ہے، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یعنی عام مومنوں کو عبداللہ بن ابی یا ایسی باتوں کو سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا؟ لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ نوٹ کیجیے اپنا آپ یہاں کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ساری خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے۔ عائشہ کے بارے میں بدگمان کیوں ہوئے؟ خود کو عائشہ کی جگہ لے لیتے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا کرتی کہ چند گھنٹے مجھے ملیں، اتنے پیارے نبی کی بیوی ہوں اور میں کہ ایک صحابی کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کر دوں گی، اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور رہ گئے تمام لوگ، تو اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، محاسبہ۔ ایسی غلطیاں اگر ہم کرتے ہیں تو کتنے بڑے عذاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ کیا غلطی تھی؟ اس تلقونہ بالسنتکم، جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس نے کہا، پھر اس نے اس کو سنا، پھر ہر ایک دوسرے کو سناتے ہوئے کہتے ہیں باگے نہ کرنا، پھر وہ اس کو، اور بات جہاں سے چلتی ہے وہیں پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ساری گواہیاں بھی ساتھ ملتی ہیں، اس نے اس کو، اس نے اس کو، اس کو، اس کو کہا تھا، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ نبی کی بیوی، دین کی دائیہ، اللہ کے نبی کی زوجیت میں آنے والی ابو بکر کی بیٹی، تم صرف ایسے چسکے بازی میں اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہو، دیکھ لو تم نے کیا کیا، اب اللہ سمجھاتے ہیں، غور کرو، سوچو۔ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہمارا عمل اپنے پورے خاندانوں کے عمل سے مختلف ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یعظکم اللہ، دیکھو اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اتنا پیارا لفظ لگتا ہے، ایسے دل میں آتا ہے شکر ہے اللہ تیرا تو ہے اور تو ہمیں نصیحت کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو اتنا گندا دے کر ہمارے بدنی دلوں میں کیا آنا تھا۔ کہا یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کیا؟ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں لوگ عام کیوں کرتے ہیں، سکینڈلزم کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ان کا موٹیو، ان کا مول بتا دیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو بھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اتنی بڑی غلطی کے باوجود اس وقت مدینہ کی بستی پہ کوئی اجتماعی عذاب نہیں آ گیا، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹے تھوڑے لوگوں کی غلطی سے بھی سب کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو یہاں کفار کا ایک موٹیو دے دیا کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ یہ کہاں سے پھیلتی ہے؟ نان مسلم ملکوں میں، کافروں میں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے تو موٹیو یہ ہیں کہ ایمان والوں کے ملکوں میں جا کے بے حیائیاں پھیلے۔ جب آپ چند عرصے کے بعد دوبارہ اپنے ملکوں میں جائیں گے آپ کو اس آیت کی تفسیر اور اچھی سمجھ آ جائے گی۔ جوتے پہلے بھی بکتے تھے لیکن جوتا تو نیچے ہے لیکن آدھی سے زیادہ ٹانگ ننگی نہیں دکھتی تھی آپ کو بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر۔ اور ایک عورت 5 فٹ کی اگر اس کا پاؤں کو دیکھے گا تو کوئی 1.5 فٹ تک ٹانگ ننگی ہوگی، اس کو پورے پلازے کی دیوار پہ لگا کے اس کی ٹانگ کو کئی گنا بڑی کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کو دیکھو۔ کیٹ واک کیے بغیر اب جوتے نہیں بکتے، ماڈلس کے کپڑے پہنے بغیر اب ان کی لان کے جوڑے نہیں بکتے۔ جب میں گئی تو پاکستان میں بالکل گرمی تھی تو زبردستی مجھے کوئی ساتھ لے گیا کہ آپ اپنے لیے لان کا سوٹ لیں اور اس طرح گرمی ہے یہ وہ ہے۔ خیر مجھے نہیں جانا تھا لیکن کسی بھی طرح ہم جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے گاڑی روکی، جس سینٹر سے وہ لینا چاہ رہے تھے باہر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، یعنی لینے تو لان کا سوٹ گئے تھے نا لیکن باہر دیوار کے اوپر تصویریں اور ماڈلس کی لگی تھیں، اور اندر بھی انہوں نے جگہ جگہ کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے لگو گے۔ لگے ہم نہ لگے لیکن دیکھ کے باہر لوگ ہوتے ہیں۔ میرے دل پہ بڑا ہی بوجھ آیا۔ اب وہ جو میری ساتھ تھیں وہ کہیں دیکھیں آپ کو سوٹ، تو میرا تو دل دماغ کہیں اور تھا۔ خیر میں کاؤنٹر کی طرف گئی تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کپڑے بنا رہے ہیں وٹ ایور اچھا کام ہے، لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ اتنی تصویریں لگا کر اس کام کو کرنے سے کیا ہوگا۔ نہیں نہیں باجی پھر پتہ نہیں چلتا کہ پہنا ہوا کیسا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے بھی بکتے تھے۔ میں نے کہا آپ کبھی سوچیں کہ اس ایک تصویر کے بننے کے مراحل کیا ہیں؟ پہلے ایک لڑکی ہائر ہوئی، پھر اس نے اپنے جسم کو جس حد تک چمکانا چاہا چمکاوا کیونکہ آدھا تو جسم دکھتا ہے، پھر کہیں کسی کیمرے والے سے بات ہوئی ہوگی، فلم بنی ہوگی، پھر اس کے اوپر کتنی نظریں پڑیں، پھر کیا کچھ ہوا، پھر یہ تصویر پرنٹر کے پاس گئی، اسکرین پہ گئی ہوگی، اس نے اس کو سیٹ سوٹ کیا ہوگا، پھر وہاں سے پرنٹنگ ہوئی، پھر جس آدمی نے یہ پوسٹر لگایا۔ کتنوں کے لیے فتنہ ہے، خاموش تھا وہ، نہیں بول سکا۔ اور پھر میں نے سوری کیا، میرا دل بوجھل ہوا، جو میرے ساتھ تھی میں نے کہا میں نہیں لوں گی ادھر سے کپڑے۔ میں نے کہا آپ اپنی مینجمنٹ کو یہ بتا دیں کہ کوئی ایک کسٹمر ایسا آیا تھا اس کو لینا تھا، کپڑے آپ کے اچھے ہیں برے نہیں ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں میں لے رہی آپ سے کہ میرا دل بوجھل ہے۔ میں نے کوئی غصے میں نہیں کہا اور نہ بدتمیزی کی۔ تو ہاں بجی آپ وہاں لکھ کے دے دیں یہ کر دیں، تو میں نے کہا آپ لکھ لیں میری طرف سے اور ان کو ضرور بتائیں کہ آپ کا کسٹمر اس وجہ سے گیا۔ کیا یہی معنی ہے مسلمانوں کا کہ عورت کو ننگا نہیں کریں گے تو نہ کپڑے بکیں گے نہ جوتے بکیں گے؟ واللہ اتنے بڑے بڑے سائن بورڈز تو آپ باہر کے ملکوں میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے ملکوں میں جن چیزوں کو بین کیا ہوا ہے ہم نے انہی چیزوں کو عام کیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پلازا، ایک تو نا آپ کی دکان پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے یا کتنوں کا حق مارتے ہیں، چوتھی پانچویں منزل سے وہ بینر لٹکتا ہے اور آپ کی دکان کے اوپر تک کوئی اللہ جھوٹ نہ بلائے کوئی 25-30 گز لمبا اور چوڑا پورا آپ لگا لیں جتنی بڑی کوئی تصویر ہو سکتی ہے، اور اس پہ صرف ایک عورت بنی ہوتی ہے، اور نیچے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ سٹائلو ہے، یہ جوتی ہے، اور آدھی سے زیادہ ننگی ٹانگ۔ جوتا تو بکتا ہی نہیں آپ جب تک ساتھ ٹانگ نہیں دکھتی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر ملکوں میں غیر محفوظ ہیں، اللہ کہتے ہیں فی الذین آمنوا، ان کی ٹارگیٹنگ جو ہے اب اس وقت ایمان والوں کے ملک ہیں، اور آپ کو کچھ زیادہ فرق نہیں دکھتا۔ اتفاق سے میں جن لوگوں میں جاتی ہوں، جہاں رہتی ہوں، جہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ارد گرد یہی کچھ ہوتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنی ضرورت ہے اس کام کی۔ ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر اللہ کا باہر ضرورت ہے، ہمیں اللہ نے یہاں کام کے لیے موقع دیا۔ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا یہاں بھی کام ہو رہا ہے، لگ نہیں رہا، اتنے لوگ ماشاء اللہ، اتنا دین کا بھی کام بہت ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہو رہا، لیکن اسی طرف کفر اور فسق بھی عام ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ کوئی عملی کام کر کے ہم بھی اس چیز کو لیں، کم از کم اپنی بات تو ہم کر سکیں، اور ان لوگوں کو اس چیز کا احساس تو ہو جائے कि जिस चीज़ की वजह से आपने सोचा था कि काम ज़्यादा होगा उसी की वजह से मेरा काम नहीं हुआ। और अल्लाह ताला हमें दीन का दर्द दे, अपने आप को बेहतर करें। एक रिपोर्ट में सुन रही थी कि ये जो फैशन मैगज़ीन है, कि एक फैशन मैगज़ीन जिसमें एक मॉडल बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करती हुई और ख़ूबसूरत कपड़ों में होती है, तो उन्होंने एक सर्वे किया और उसका नतीजा क्या निकाला कि एक फैशन मैगज़ीन को सिर्फ 3 मिनट देखने के बाद, यानी बस उसको उलट पुलट किया इधर देख, 70% औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। भला क्यों? कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मेरा फिगर ऐसा क्यों नहीं, मेरी कमर ऐसी क्यों नहीं। बातों से तो कुछ नहीं होगा, अमल करना पड़ेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।